اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں نور ولایہ ٹی وی کے توسط سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ماہ محرم اور ماہ سفر کی نشریات کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر جو امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہیں، نہضت امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہے، ان کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ مختلف بزرگوار ہستیاں یہاں پر تشریف لا رہی ہیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ عزاداری چونکہ ایک مومنین کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، انسان اس عزاداری کے درس میں آ کر شعور حاصل کرتا ہے، بصیرت حاصل کرتا ہے، اور دشمن اس نتیجے کو جانتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اقدام کرتا ہے، اس میں انحرافات ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم نے کس طریقے سے دشمن انحرافات ایجاد کرتا ہے، کیا اہداف رکھتا ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے، اور اس گفتگو کو انجام دینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جری حیدر صاحب کو، اور اس طریقے سے جناب مولانا شیخ علی صاحب کو۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ آغا جری، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ مقدمے میں میں نے بیان بھی کیا ہے کہ ایک اہم چیپٹر ہے، ایک اہم موضوع ہے، چونکہ ہم ماہ محرم میں جو یاد مناتے ہیں کربلا کی، امام حسین علیہ السلام کی نہضت کربلا کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو اس کا جو ذریعہ ہم نے اپنایا ہے وہ عزاداری ہے۔ تو اس عزاداری کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں تاکہ ہم آگے موضوع کو چلا سکیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جی، عزاداری کی اہمیت، عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی کم ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وصلی اللہ علی الباقین علی الحسین، کہ حسین علیہ السلام پر گریہ بکا کرنے والوں پر تو خدا سلام بھیج رہا ہے، تو میں اور آپ کیا اس کی فضیلت بیان کریں گے۔ اور یہاں تک کہ واقعہ نقل ہوا، تاریخ میں روایت نقل ہوئی امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور گریہ فرماتے ہوئے، اور کہا کہ مولا نے کہا، مولا حالانکہ جانتے تھے کہ کیوں گریہ فرما رہے، کہ مولا چاہتے تھے کہ وہ خود اظہار کرے، کہا کہ کیا مشکل ہے، کیوں روتے پیٹتے آئے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ میرا ایمان ضعیف ہو گیا ہے۔ کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سب کو دوست رکھتا ہوں، آپ سارے معصومین کو دوست رکھتا ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام سے خاص انسیت ہے، خاص عشق ہے، جب ان کا نام سنتا ہوں تو زار و قطار رونا شروع ہو جاتا ہوں۔ بکا کی حالت تاری ہوتی، لیکن آپ لوگوں پر اس طرح کی بکا کی حالت نہیں تاری ہوتی۔ تو روایات نے نقل کیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی بکا فرمایا، اور کہا کہ اے شخص، یہ تمہارے ایمان ضعیف ہونے کی علامت نہیں ہے، تمہارے ایمان کامل ہونے کی علامت ہے۔ ہم اہل بیت بھی اسی طرح ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمارے اندر ایک خاص جو ہے جذبات، ایک خاص غم اور اندوہ پایا جاتا ہے۔ اور جب بھی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اپنے شبیب سے کہ اپنے شبیب ان کنتا باقین علی شعین فبکی للحسین، کہ اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین پر گریہ کرو، یعنی کوئی بھی غم تمہیں دنیا میں نصیب ہو، باپ مر جائے، ماں تم سے جدا ہو جائے، کسی قریب اولاد کا غم دیکھو، تو گریہ اپنے پر نہیں کرو بلکہ حسین پر کرو۔ اس لیے امام رضا نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی پلکیں جو ہیں وہ زخمی ہو جاتی ہیں، اتنا ہم لوگ امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرماتے ہیں کہ ہماری پلکیں گریہ ہو جاتی ہیں۔ اور دعائیں ندبہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ اے میرے جد اطہر، اگر میری آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہانے میں جو ہیں وہ قطع ہو جائیں، میرے آنسو ختم ہو جائیں، تو پھر میں گریہ نہیں ختم کروں گا بلکہ میں آنسوؤں کی جگہ خون بہاؤں گا۔ یعنی امام زمان علیہ السلام جو ہیں خون بہا رہے ہیں اپنے جد پر۔ تو یہ عزاداری ہے، یہ وہ عزاداری ہے، جو یہ وہ عزاداری کی اہمیت ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال عزاداری کی اہمیت کے ساتھ ساتھ میں آیت اللہ عظمیٰ بہجت کا قول یہاں نقل کرنا چاہوں گا، فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا، ان کے اوپر آنسو بہانا نماز شب سے بھی افضل ہے، کیونکہ کوئی مستحب نماز افضل شب سے افضل نہیں ہے، لیکن آغا بہجت فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا نماز شب سے افضل ہے. اس کی انہوں نے دلیل بھی بتائی کہ جب تک عرش سے امر الہی صادر نہیں ہوگا کسی آنکھ میں امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو نہیں آ سکتا، چاہے وہ مکھی برابر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ وہ عزاداری کی اہمیت ہے، یہ وہ گریہ کا اہمیت ہے. بہرحال اس گریہ کو فائدہ مند بنانا ہماری ذمہ داری ہے. جب کسی کو گوہر نایاب دیا جاتا ہے تو اس کی حفاظت بھی جو ہے
جی بالکل ہمیں سوچنے پہ مجبور بھی کرتی ہے یہ سیرت بھی احادیث بھی، کہ کیوں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اوپر اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ حتیٰ اگر انسان تنہائی میں بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کی بھی اتنی فضیلت جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. اور بہت خوبصورت قول آپ نے نقل کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے آنکھوں سے آنسو گرنا چاہتا ہے تو وہ خدا وند متعال کی جو ہے وہ اجازت اس میں شامل ہوتی ہے. یعنی واقعا اس میں اگر کوئی نقطہ مزید ایڈ کرنا چاہیں
تو اسی طرح یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا گوہر نایاب ہے.
بالکل.
اور جتنی چیز گوہر نایاب ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت، اتنی اس کی انسان کی ذمہ داری. کسی انسان کے پاس اگر سونا ہے اس کی ذمہ داری الگ ہے، جس انسان کے پاس ہیرا ہے اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے، اس کے خطرات اس کو لاحق. عزتداری وہ ہیرا ہے، وہ گوہر انمول ہے کہ جو تشیعوں کے پاس ہے، کہ جو نماز شب سے بھی افضل ہے. اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ مراتب عزتداری ہیں، جیسے اس پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ عزتداری کے مختلف مراتب ہیں. تین مراتب ایسے ہیں کہ جو پہلے اور دوسرے مراتب جو ہیں سارے ادیان میں مشترک ہیں، سارے مذاہب میں. جو بھی امام حسین السلام کا نام سن کے غمگین ہو جائے گا وہ عزتدار ہے. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ تولا کے ساتھ ساتھ تبری بھی ہے، ان کے دشمنان پر جو ہے وہ لعنت بھی ہے، ان کے دشمنان سے تبری بھی ہے، اور یہ تیسرا مرتبہ ہے. لیکن اس مرتبے میں معرفت نہیں ہے. اگر عزداری ان تین معرفت مرتبوں تک محدود رہ جائے گی تو اس پہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر معرفت نہیں ہے، صرف گریہ ہے، صرف جذبات کا احساس ہے. اور عزداری کو اگر ہم یہاں صرف محدود کر دیں گے، یہاں سے ہماری عزداری جو ہے وہ خطرات کا شکار ہو جائے گی. وہ پروٹیکٹیو شیلڈ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس گوہر نایاب کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں. گوہر نایاب کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں خطرات کو دیکھنا پڑے گا، ان کے مقابلے رائے حل ڈھونڈنے پڑیں گے، ان کے خطرات کے ڈائنامکس کو سمجھنا پڑے گا. یہ بہت ساری اہم چیزیں کہ جو عزاداری کے حوالے سے ہمارے علماء کی، ہمارے لوگوں کی، بانیان مجالس کی، ذاکروں کی، نواخانوں کی، سب کی ذمہ داری.
بہت شکریہ، بہت خوبصورت سے آپ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. نتیجہ ہماری گفتگو کا یہ نکلا کہ عزاداری ایک گوہر نایاب ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور آئمہ علیہ السلام نے اس کے اوپر تاکید بھی بہت زیادہ کی ہے. آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس عزاداری کے اندر کون سے ایسے اہداف پوشیدہ ہیں یا موجود ہیں کہ جس کی طرف عزادار کو یا عزاداری کرنے والے کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کسب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو حفظ کرنے کی ضرورت ہے.
جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب سے پہلے تعزیت عرض کرتے ہیں ان ایام کی، ایام عزا کی آپ کی خدمت میں. آپ دیکھیے کہ امام حسین سید الشہداء علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر عزاداروں نے تو گریہ کیا، مگر اس عزاداری میں رسول اللہ بھی شامل ہیں. یعنی رسول اللہ نے اپنی رحلت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس واقعہ کربلا میں جو پیش آنا تھا، جب ان کو بشارت دی گئی تو رسول اللہ نے اس کے اوپر گریہ عزاری کیا. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کا اول عزادار امام حسین علیہ السلام پر وہ رسول اللہ کی ذات ہے. بس ہمارے پاس اس میں تمام ائمہ کی سیرت بغیر کسی استثناء کے موجود ہے کہ جہاں پر ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ عزاداری کر کے بھی دکھائی لوگوں کو، اور ظاہر ہے کہ عزاداری کا جو تعلق ہے وہ قلب سے ہے انسان کے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی محبت کو حرارت، جو کہ قلوب کی حرارت ہے، اس سے رسول اللہ نے تعبیر کیا ہے. تو ہمارے پاس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عزاداری انسان کی قلبی کیفیت کا نام ہے پہلے مرحلے میں. اب جب یہ قلبی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے تو یہ عزاداری انسان کے اعضاء اور جوارح سے صادر ہوتی ہے، معاشرے کے اندر دکھائی دیتی ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، یہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ بس ایک عزادار کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے قلب کو وہ متوجہ کرے امام حسین علیہ السلام کی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب۔ یعنی ہم کبھی کبھی معاشرے میں، اور اس پہ مزید انشاءاللہ بات کریں گے، کہ انفارچونیٹلی ہم کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک طرف گریہ و زاری اور ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لمحے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم اونچی اونچی کہہ کے بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو تضاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب اس عمل کے اندر شاید اس طرح سے شامل نہیں تھا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ عزاداری کے جو گولز ہیں، جو اس کے اہداف ہیں، اس پہ سب سے پہلا ہدف جو قرار پاتا ہے وہ خود اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور مصائب کا ذکر ہے۔ ان فضائل اور مصائب کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں بھی دیں، ان فضائل اور مصائب کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سے ان کو کر کے بھی، اس کے لیے اہتمام کر کے بھی دکھایا۔ ان فضائل اور مصائب کو حفظ کرنا، ان کی پروٹیکشن ہونا، اور ان کو نسل دل نسل ہمیں اگلی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ایک آپشنل چیز نہیں ہے، اس میں ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ جو اہل بیت نے لگائی ہے کہ ہمیں یہ فضائل اور مصائب لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمیں عبرت لینی ہے، ٹیکنگ لیسنس بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ ہم اگر کوئی چیز بھی پڑھتے ہیں، انسان اکثر علم حاصل کرتا ہے فقط صرف انفارمیشن کی حد تک رہنے کے لیے، نہیں، اس کا ہمارے اوپر کیا اثر ہونا ہے، ہم نے اس سے سبق کیا لینا ہے، عبرتیں کیا ہیں کربلا میں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنے سارے اصحاب اور اتنے سارے اس وقت کے لوگ کے جو تابع بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، اور یہ سب لوگ تھے، یہ سب کیا کرنے آئے تھے کربلا میں؟ کیا یہ امام حسین علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے، امام کے فضائل سے واقف نہیں تھے؟ واقف تھے، تو پھر امام کو کیوں شہید کرنے کے لیے آئے؟ جس میں اگر آپ دیکھیے تو حب دنیا ایک ایسی چیز تھی کہ جو آپ دیکھیں گے مشترک تھی ان سب کے اندر، کسی کو حب مال تھا، کسی کو حب جاہ تھا، اور ہمارے پاس حدیث میں رسول اللہ پہلے ہی بتا چکے تھے، حب دنیا رأس کل خطیہ و مفتاح کل سیئہ و سبب احباط کل حسنہ، کہ ہمارے پاس جو حب دنیا ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ قرار پاتی ہے۔ پھر یہ کس چیز کی چابی ہے؟ تمام معصیت، اور تمام معصیت کی چابی ہے۔ اور پھر کون سی عمل ہے کہ جس سے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں، آپ کے نیک اعمال، آپ کے اچھے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں؟ ہبط الاعمال کی وجہ بھی حب دنیا ہے۔
ہم مثلا، اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور واقعی ضرورت بھی ہے کہ توجہ کریں کہ اتنا بڑا واقعہ جو رونما ہوا ہے، ایک جو عبرت ہمیں لینی ہے وہ یہ کہ نواسۂ رسول ہو کے، اور پیغمبر کے فضائل بھی پیغمبر نے بیان کیے ہوئے تھے، اور عملی سیرت کے ساتھ بھی حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ سیرت کو، افضلیت کو بیان بھی کیا ہوا تھا، اور پھر 61 ہجری میں اس بے دردی کے ساتھ جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔
کیا وجہ تھی؟ حب دنیا۔ یہ ہمیں درس لینے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی شجاعت، امام کے اصحاب کی شجاعت، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ ہر زمانے میں ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہماری جنریشنز کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام نے یہ جو اتنی ساری شجاعت دکھائی، اور امام کے اصحاب نے جو کہ معصوم بھی نہیں تھے، یہ بھی جو غیر معصوم تھے، ہم جیسے لوگ تھے، ہم اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کریں، ایک کنٹینیوس سٹرگل ہے، یہ ہمیں لیسن لینا ہے۔ پھر یہ کہ امام نے اصولوں کے اوپر کسی چیز کو قربان نہیں کیا، بلکہ اصولوں کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا۔ دیکھیے یہ سبق ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، یہ آزاداری کے اہداف میں سے ہے۔ تیسرا جو چیز ہے وہ اہداف میں یہ قرار پائے گی کہ امام کی جو موومنٹ ہے، یہ جو امام کی تحریک ہے، امام کی نہضت ہے، اس کو نہضت کے عنوان سے دیکھا جائے۔ ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ مثلا لوگوں کے ذہن میں ایک بہت ہی سطحی کانسیپٹ ہوتا ہے آزاداری کا، یعنی بہت ہی سرفیس لیول ایک کانسیپٹ ہوتا ہے،
بس مثلا ایک جگہ جانا ہے، سننا ہے، گریہ کرنا ہے اور آ جانا ہے۔
اور یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ بس ایک واقعہ پیش ہے، ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک موومنٹ چل رہی تھی جس میں امیر المومنین علیہ السلام بھی اس موومنٹ کا حصہ تھے، امام حسن علیہ السلام بھی اس موومنٹ کا حصہ تھے، خود سید الشہداء علیہ السلام بھی اس موومنٹ کا حصہ تھے، اور یہ موومنٹ آگے کنٹینیو کی۔ اس کو اس نظر سے دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس سے پھر وہ اصول لینا کہ ہم مظلوم کی حمایت اور ہمدردی کے لیے آمادہ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اور ظالم سے دشمنی ہمارا منشور ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ابدی پیغام دیا انسانیت کے لیول پہ، نہ صرف اہل بیت کے ماننے والے.
اور یہ مثلا کہ تشیع جو ہے اس کی ہویت اجتماعی ہونا ہے، یعنی فردی چیزیں جو ہیں.
اور وہیں سے یہ آخری ہدف نکلے گا جس کے اوپر میں اپنی بات یہاں کمپلیٹ کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس موومنٹ کا اصل مقصد کیا ہے. بالآخر آپ دیکھیں، امام علی علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، سید سجاد شہید ہو رہے ہیں، امام باقر علیہ السلام آخر تک سب شہید ہو رہے ہیں. کیوں؟ کبھی آپ یہ سوال اپنے آپ سے اٹھائیں کہ ان کا وہ کیا موٹیو تھا کہ جس کی وجہ سے ہر دور کا دشمن، دشمن بھی چینج ہو رہے ہیں آپ دیکھیے، ٹھیک ہے، ہر دور کا دشمن،
انہوں نے مشترکہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ ان ہستیوں کو جو ہے وہ شہید کرنا ہے.
کیوں؟
بالکل،
یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کربلا کی موومنٹ اور نہضت کا کلائمیکس وہ نظر آئے گا، اور وہ ہے الہی نظام کا اس زمین پر قیام ہونا.
اس کے لیے جو
اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے. اور یہ موومنٹ اگر تو اس طرف جا رہی ہے تو اپنے اہداف کے اوپر چل رہی ہے، اگر یہ موومنٹ اس طرف نہیں جا رہی تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہیں نہ کہیں انحراف
انحراف آیا.
قبلہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ زیارت اربعین میں اس ہدف کو، عزاداری کے ہدف کو، امام حسین کی شہادت کے ہدف کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ زیارت نامہ نقل ہوا ہے کہ جس میں ارشاد ہے کہ وبذر محجتہ، کہ اے خدا امام حسین علیہ السلام نے اپنا موجہ قلبی، موجہ تو قلبی، یعنی موجہ سے کیا مراد ہے، جس کو اردو میں آپ خون جگر کہتے ہیں، کہ جب انسان کی باڈی سے سارا خون نکل جاتا ہے اور آخر کے کچھ لوتھڑے جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں موجہ، وہ آخری قطرہ خون کا خون جگر بہا دیا، صرف خون نہیں بہایا بلکہ آخری لوتھڑے تک بہا دیے تیرے راستے میں، فی کا لیستنقذ عبادک من الجہالۃ، کہ تارے تاکہ تیرے عباد بندوں کو جہالت سے نجات دے. دیکھیں جہالت فردی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے. ایک شخص اگر عالم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت اسلامی عالم ہو گئی ہے. اگر امام حسین علیہ السلام نے خون دیا ہے اس لیے دیا کہ میں اور آپ بھی جلالت سے نکلیں، جہالت سے نکلیں، اور امت اسلامی بھی، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے شاگرد کم نہیں تھے.
یعنی ہاں بالکل، فردی زندگی اگر گزارتے تو شاگرد اور تعلیم دینا کوئی مشکل نہیں تھا.
بالکل، ان کے فضائل سے تو ہر بندہ
کم از کم تین شاگرد تو تھے نا، کہ امام سجاد علیہ السلام نے کہ ارتد الناس الا ثلاثہ بعد کربلا، کربلا کے پاس سب جو ہے وہ مرتد ہو گئے سوائے تین کے. تو کہنا یہ چاہیے، اس کے آگے زیارت کا کہہ رہی ہے لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ، اور ضلالت گمراہی کی حیرت سے. یعنی زیارت اربعین نے ساری بات کو ختم کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے اس کا مقصد بھی امام علیہ السلام کے موجہ قلبی کی حفاظت رہے گا، کہ جو خون بہایا ہے، جگر خون جگر دیا ہے، اس کی حفاظت جو عزاداری ہے. اگر عزاداری کی عزاداری جو امام حسین علیہ السلام کے خون جگر کی حفاظت کر پا رہی ہے اور اس مقصد کی حیرت ضلالت سے نجات دے پا رہی ہے تو وہ عزاداری ہے، ورنہ اس کا نام صرف کچھ احساسات کا اظہار تو ہو سکتا ہے لیکن عزاداری
نہیں کہہ
سکتا. اس کے آگے زیارت کہہ رہی ہے کہ اچھا کنہوں نے آپ کو شہید کیا، کہ جو قبلہ نے بات کی، فرمایا کہ وقت توازر علیہ من غرت ہو دنیا، کہ کس نے یہ امام حسین السلام کے خلاف جو ہے تحریک چلائی، کہ جس نے دنیا کو، جس نے فریب دیا، جس نے دنیا نے جس کو فریب دی. اور آگے وبا حظہ بالارض للادنى، کہ جس نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اس کے لیے، ہدیوں کے لیے، دنیا کی متاع کے لیے جو اپنے آپ کو بیچ دیا. وَبَعَضَ بِالْأَرْضَ لِلْأَدْنَى وَشَّرَ آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ، اور جس نے اپنی آخرت کو بیچ دیا چھوٹی سی دنیا کے لیے. تو یہ وہ عزاداری کے اہداف ہیں. اور آپ دیکھ لیں عزاداری کے، اگر کوئی مخالف آئے گا عزاداری کے تو اس کے اہداف بھی یہی ہوں گے کہ وہ چاہتا ہوگا کہ عوام کو خیرت میں رکھے، ضلالت میں رکھے.
انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں. بہت خوبصورتی سے بعض اہم نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو گیا ہے. اہداف کے حوالے سے اگرچہ ناظرین جانتے ہیں کہ یہ موضوعات ایسے ہیں کہ زیادہ کھلنے کی ضرورت ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ان پروگرامز کے اندر ہم آپ یوں سمجھیں کہ ایک آؤٹ لائن ہی دے سکتے ہیں تاکہ تمام افراد کے لیے یہ ایک ہدایت کا سبب بنے اور خود مطالعہ اور تحقیق کریں، کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی مطالعے بھی کھلیں گے آگے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا عزاداری کی کیا اہمیت ہے، اور پھر عزاداری اپنے اندر اہداف رکھتی ہے. ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جو بغیر ہدف کے ہے، فقط احساسات کا اظہار ہے نا، یہ نہیں ہے. تو اب اگر دشمن اس اہم گوہر کو اگر منحرف کرنا چاہے اور اس کو خراب کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے اس میں انحراف ایجاد کر سکتا ہے اور کہاں کہاں ٹھیس پہنچا سکتا ہے؟
جی بالکل، جیسا کہ ابھی پچھلے سوال کے جواب میں ارشاد کیا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی وہ پن پوائنٹ تھی کس بات پہ، کہ امت مسلمہ کو ضلالت سے اور جہالت سے، جو ہے گمراہی سے اور جہالت سے نجات دی جائے، اور ان کے مقابل میں لوگ آئے، وہ لوگ تھے کہ انسانیت کو ضلالت میں اور حیرت میں رکھنا چاہتے تھے، یا وہ اپنے نفس بیچ چکے تھے دنیا کے مقابلے میں، اپنی آخرت کو بیچ چکے تھے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ عزاداری کو مسخ کرنا چاہ رہیں گے، یا جو کچھ لوگ عزاداری کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہیں گے، عزاداری کو منحرف کرنا چاہیں گے، ان کے اہداف بھی یہی ہوں گے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف ڈائنامکس میں یہ چیز ہو بھی رہی ہے اور عقلی طور سے ممکن بھی ہے کہ ہو. مثال کے طور سے عزاداری کے اہداف کو مسخ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور سے آپ سے کہا جائے کہ عزاداری جو ہے صرف رونے اور پیٹنے کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہی کام جو کوفیوں نے کیا کہ جب ثانیہ زہرا جو ہے اسیر ہو کر جو ہے وہ کوفہ داخل ہوئی ہے، کوفی رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں لیکن نصرت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھ رہا، اسی ثانیہ زہرا کو پتھر لگ رہے ہیں، اسی سید سجاد کے جو ہے نا بیڑیاں جو ہیں وہ ان کے خون پنڈلیاں زخمی ہیں، خون بہہ رہا ہے لیکن وہ کوفی نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے. تو یہ رونا ہر رونا پیٹنا عزاداری نہیں ہے، بلکہ وہ جو نصرت کے لیے ہاتھ بڑھے گا اہل بیت کے لیے وہ عزاداری.
بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان فرمایا ہے واقعی کہ عزاداری اس میں رونا ضرور ہے، لیکن ہر رونے کو ہم عزاداری نہیں کہہ سکتے کہ جس عزاداری کو ہم آگے لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں.
حقیقی عزادار اگر ہمیں دیکھنا چاہیں تو ہمیں خود ثانیہ زہرا کو دیکھنا پڑے گا کہ اپنے بھائی کے غم میں رو بھی رہی ہیں، اپنے بھائی کے لیے مرثیہ بھی کہہ رہی ہیں، اپنے بھانجے اپنے بھتیجے کے لیے بھی رو رہی ہیں، لیکن جب اسی سید سجاد علیہ السلام پر دشمن جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو یہی ثانیہ زہرا جاتی ہیں اور اپنے آپ کو ولی خدا کے سامنے کھڑی کر دیتی ہیں کہ اگر سید سجاد کو کوئی ذرہ برابر بھی تم نے آنچ پہنچانی تو پہلے میرے اوپر سے، میری لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا.
انحرافات عزاداری میں ہم اگر دیکھیں اس کو تو کلی طور پہ تین اس کے جو ہے نا وہ ہم ڈیویشنز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ مقصد عزاداری، جس طرح کہ مولانا نے فرمایا کہ مقصد عزاداری کو مسخ کرنا، اس کا فلسفہ اس سے چھیننا، اس کو کنفائن کر دینا کچھ ظاہری چیزوں کے ساتھ اور اس تک ہی مراسم تک اس کو روک دینا. دوسرا جو ہے وہ انحراف وہ رسومات عزاداری کے عنوان سے،
یعنی ایسی رسومات ایڈ کر دینا کہ جو
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عزاداری اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ رسومات کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور رسومات ہر دور میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اور اپنے مناطق کے مطابق مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اپنی محبت کا اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنی بقا اور عزاداری کا اظہار کیا. اس کے مراسم ہر جگہ کے آج بھی آپ دیکھیے پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف طرح سے ماتم ہوگا، مختلف طرح سے مجالس ہوں گی، مرثیہ ہوگا، اس کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہوگا، یہ سب چیزیں معمول کی ہیں اور اس پہ اسلام کو کوئی ریزرویشن بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ ایسی رسومات ان عزاداری کے اندر انٹروڈیوس کروائیں کہ جو دین کے منافی ہوں. اچھا میں مصداقی بھی تھوڑی سی اگر بحث کر دوں کہ ایک زمانہ تھا، اور جو تھوڑے سے ایج میں زیادہ ہیں ان کو یہ زمانہ اچھے سے یاد ہوگا کہ پاکستان کے ایک شہر میں کچھ لوگوں نے عزاداری کے نام پہ خون کو منہ پہ ملنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جو اس طرح کی حرکات ہیں ظاہر ہے کہ اس کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حتیٰ پینے کا بھی ذکر آیا، خون پینا اور اسی طرح سے کچھ اور تبرک میں یہ ملا دیا، سب باتیں ناظرین نے بھی سنی ہوئی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر خدا کے دین کو پامال کر کے رسومات بنائی جاتی ہیں، یہ وہ انحراف ہے کہ جو آج بھی ہمیں لاحق ہے اور دشمن کی طرف سے ہے.
یعنی مومنین وہ سمجھ جائیں کہ اگر ایسی رسومات عزاداری کے اندر موجود ہیں تو یہاں پر دشمن کا ہاتھ ہے اور یہ انحراف کی طرف لے کر جا رہا ہے،
اور اس کے لیے اقدام کرنا بہت ضروری ہے. اہل ایمان کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف، یہ نہیں کہ آپ کو ایک چیز نظر آئی جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی تھی اور آپ اس کے خلاف ریئیکٹ کرنے لگ جائیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے، ہرج و مرج کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں، یہ کہاں سے آئی، کون لے کے آیا، کس نے انٹروڈیوس کرایا، علماء سے رابطہ کریں.
اہداف عزاداری اہداف نہضت حسین علیہ السلام اور اہداف اسلام کے ساتھ
سازگار ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین کے فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے منافی ہے کہ نہیں ہے. اگر ایک چیز منافی ہے تو آپ مطمئن رہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ دشمن کی طرف سے آیا اور وہ ایک انحراف ہے. ہو سکتا ہے کبھی سادہ لوگ بھی اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں. تیسرا جو میں بس اس کے اندر آخری بات کرنا چاہوں گا وہ ہے اقتصاد عزاداری. اقتصادی آزاداری سے کیا مراد ہے؟ آج آزاداری اس طرح سے آزاداری جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کی اور اس کو چلانے کی اپنی بھرپور کوشش کی، 250 سال کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے اور پھر ہمارے علماء کی سیرت اس کے آگے واضح ہے کہ اس کے اندر ایک خلوص پایا جاتا تھا، اس کے اندر ایک شرافت پائی جاتی تھی، اس کے اندر ایک قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا، اخلاص پایا جاتا تھا، مجلس کرنے کے لیے لوگ جتن کرتے تھے۔ انفارچونیٹلی آج بالخصوص اگر ہم پاکستان کی طرف نگاہ کریں تو بڑے شہروں میں تو یہ زیادہ مسئلہ ہو چکا ہے، چھوٹی جگہوں پر ابھی یہ کم ہے، یعنی جو گاؤں دیہات ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آزاداری کو کمرشلائز کیا جائے، ریٹس طے کیے جائیں، مجلس پڑھنے کے ریٹس، نوحہ پڑھنے کے ریٹس، آدھے گھنٹے کی اپیئرنس کے ریٹس، اور یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں اب، ماتمیوں کے ریٹس، سنگتوں کے ریٹس۔ یہ ریٹس طے کرنا کبھی بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا نہیں تھا۔ ہاں وہ ہدیے ضرور دیتے تھے، نوازتے تھے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، ہاں وہ تشویق کے طور پہ تھا، ان کی انکریجمنٹ کے لیے تھا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں ایک احسن عمل ہے، اس کو مزید کریں۔ لیکن آج جو یہ ماحول بن گیا ہے وہ زیارات کے نام پر ہو،
پروفیشن بنا دیا گیا ہے،
بالکل کمرشل کر دیا گیا، اور اس کی ایک پوری مارکیٹ اور ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ وہ بے شک زیارات کے قافلوں کے نام پر ہو، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جو بھی زیارات کے قافلے لے کے جا رہا ہے وہ کمرشل ہے،
یعنی خود مومنین نے خود علامات جو بیان کی جا رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے،
اس کو دیکھیے کہ کمرشلزم کو آزاداری کے اندر کرال ان نہیں کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ کو قیام کرنا چاہیے، ایسی جگہوں کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ بے شک اس کے اندر کوئی ذاکر خطیب ہو، بے شک کوئی لباس سے رسول بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے لباس یہ پہنا ہو، لباس پہننا کوئی بھی اٹھا کے پہن سکتا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی کمرشل کرنے کی آزاداری کو کوشش کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اسلام کے مزاج سے
خود آزاداری کے اہداف کے خلاف ہے،
یہ تیسرا انحراف ہے۔
بالکل اس طریقے سے آزاداری جو ہے وہ
یقین رکھیے
کہ کر دی گئی ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ ویسے ہی پریشان رہتا ہے کہ کیا کرنا۔
آپ یہ دیکھیے کہ اقتصادی دروازے سے سب سے زیادہ انحراف کریٹ کیا جا رہا ہے، حتیٰ وہ جو ہم نے پہلے کہے رسومات کے اندر یا آزاداری کے فلسفے اور مقصد کے اندر انحراف بھی لایا جا رہا ہے، وہ بہت سارا کام پیسے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، پیسہ پیچھے سے پمپ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے کہاں سے پمپ کیا جا رہا ہے، یعنی آسمان سے اور ہوا سے تو نہیں پیسہ آ رہا، کہاں سے آ رہا ہے،
یعنی غلط پڑھنے والے جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں اسی پیسے کے چکر میں،
نصیریت کی ترویج آج جو ہے وہ تشیع کے پلیٹ فارم سے اکثر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ مومنین اس کی طرف متوجہ ہیں۔
مثلا آغا صاحب نے بہت تفصیل سے،
تھوڑا جلدی کیجیے گا تاکہ
عوام الناس کے لیے کہ وہ کیسے پہچانے، خلاصتاً بات کہی جائے، ایک جملہ کہا جائے کہ آپ کیسے پہچانیں حقیقی ذمہ داری اور آزاداری اور جو ہے وہ غیر حقیقی آزاداری، تو دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے جو آزاداری ہمیں ورثے میں ملی ہے وہ ثانی زہرہ کی آزاداری ہے کہ ایک طرف یزید کو بھی للکارنا ہے اور دوسری طرف بھائی کا غم بھی منانا ہے۔ یہ دو عنصر
بالکل
جس آزاداری میں موجود ہوں گے تو آپ سمجھ لیں یہ آزاداری حقیقی آزاداری ہے، لیکن جہاں بھی یہ ایک عنصر کم ہوگا ان دونوں میں سے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آزاداری کہیں نہ کہیں جو ہے جول کھا رہی ہے، اب وہ چاہے کے اہداف میں ہو، چاہے اقتصاد میں ہو، چاہے وہ کسی رسومات میں ہو، یہ ایک جملے میں ہم خلاصہ کر سکتے ہیں۔
بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آ کے میرے خیال میں شاید ہم آخری سوال ہی یہ کر پائیں گے، پروگرام کا وقت جو ہے بہت کم رہ گیا ہے اور اہم سوال بھی ہے، یہ چاہوں گا کہ اس کو اچھے انداز میں جو ہے وہ تبیین فرمائیں کہ رہبر معظم نے بھی کہ جو پوری امت مسلمہ کی اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک توجہ دلائی تھی آ کر اور ایک اصطلاح قائم کی تھی کہ تشیع انگلیسی اور اہل سنت ہے امریکائی،
تسنن
امریکائی، اس کو ہمارے ناظرین کے لیے کھول دیجئے اور پھر دیکھتے ہیں کیا
جی۔ آپ دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا خون رائیگاں نہیں گیا اور نہ ہی جائے گا، اس خون کی تاثیر اتنی ہے کہ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج جو جوان پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت موجود ہے، اس کے دل میں آزاداری کرنے کا جذبہ موجود ہے، اس کے دل میں دین اسلام سے محبت اور عشق موجود ہے۔ دشمن اب کیا کرتا؟ اگر آپ دشمن کے شوز میں جائیے، دشمن کیا کرتا؟ اس کے لیے صرف ایک ہی چانس بچا، وہ یہ کہ ان کو ایک اندر سے توڑو، دوسرا ان کے اندر چیزیں ہیں جو ان کی تقویت کا باعث ہیں اس میں انحراف پیدا کرو۔ اس کام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے دھڑے بنانا شروع کیے امت اسلامیہ کے اندر دشمنوں نے کہ جن کی معموریت یہ تھی کہ وہ ان دونوں چیزوں کو ویک کریں۔ اس میں امام خمینی نے ایک اسلام امریکائی کی ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی، اور اس کے بعد رہبر معظم نے جو ہے وہ تسنن امریکائی اور تشیع انگلیسی، یہ دو ٹرمز جو ہے وہ یوز کیے. اس کو ہم ظاہر ہے کیونکہ فارسی کی دونوں ٹرمز ہیں اس کو ہم تھوڑا سا کھول دیتے ہیں. تسنن امریکائی وہ کہ دی امریکن برانڈ آف سنی اسلام, دی امریکن سنی اسلام,
یعنی امریکہ سے لیڈ ہو رہا ہے اہل سنت کے بعض افکار.
اور ادھر سے برٹش شیعزم. ہوا کیا, اصل میں یہ ہوا کہ جو برٹش رجیم تھی اس کی معموریت یہ لگائی گئی, انہوں نے آپس میں جب بیٹھ کے طے کیا, ٹیبل پر بیٹھے طے کیا کہ ہمیں تشیع کو خراب کرنا ہے, تشیع کا چہرہ مسخ کرنا ہے. اور ادھر سے جو امریکہ کی معموریت لگائی گئی شیطان بزرگ کی وہ یہ تھی کہ آپ نے تسنن کا چہرہ خراب کرنا ہے. سنی کا چہرہ خراب کرنے کے لیے کیا کام کیا گیا؟ سنیزم کا چہرہ خراب کرنے کے لیے ایکسٹریمزم, وائلنس, تکفیریزم. اس کے اندر آپ دیکھیے طالبان اس کا مصداق بنیں گے, القاعدہ اس کا مصداق بنیں گے, داعش اس کا مصداق بنیں گے. اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے, میرا خیال ہے ویورس کو اتنی انفارمیشن پہنچ چکی ہے کہ یہ خود امریکہ کے کنفیشنز موجود ہیں, ہلری کلنٹن کے بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے بنائی. ٹھیک ہے, یہ تسنن کا چہرہ بگاڑنے کے لیے کام کیا. تشیع کے لیے کیا کرتے؟ تشیع کے لیے ان کے پاس جو واحد حل رہ گیا تھا وہ یہ رہ گیا تھا کہ ان کے یہ جو آزاداری ہے, آزاداری کو کسی طرح سے کنٹین کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی شہرگ ہے. یہ جو ہمارے پاس شہید علامہ عارف حسین حسینی بھی فرماتے ہیں کہ آزاداری ہماری شہرگ ہے, شہرگ حیات ہے. ان کو پتا تھا, ان کو پتا تھا دشمن کو. انہوں نے کہا اس کو خراب کرے. اس کو خراب کرنے کا اب کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے انہوں نے سارے کے سارے اقدامات کرنے شروع کیے. اچھا, اس میں ہم کچھ چیزیں ناظرین کو, جو وقت میں بہت ہی کم گنجائش ہے تو ہم عرض کر دیتے ہیں کہ کچھ ایسے پوائنٹس موجود ہیں کہ جن سے آپ بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سا امریکن برانڈ آف اسلام ہے اور کون سا اسلام ناب محمدی یا پیور محمدن اسلام ہے. اس میں سے ایک ہے سیکٹیرینزم. سیکٹیرینزم وہ چیز ہے کہ آپ کو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ دشمن کا کیمپ کسی بھی اسلام کے برانڈ کو لیڈ کر رہا ہوگا, اس کے اندر سیکٹیرین رنگ وہ ہو گئی ہوگا, اس کے اندر نمایاں ہوگا سیکٹیرین رنگ, یعنی شیعہ کو سنی کے خلاف, سنی کو شیعہ کے خلاف. ابھی آپ ہماری طرف سے دیکھیے, مثلا یاسر الحبیب کے بارے میں سید حسن نصراللہ نے بھی فرمایا بالکل واضح طور پہ آ کے کہا, یہ یاسر الحبیب کون ہے, اس کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں. ابھی تحقیق ہوئی ساری, برٹش شیعزم کون چلا رہا ہے, صادق شیرازی صاحب کے تھرو اس کام کو کیا جا رہا ہے. یہ تحقیق موجود ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے. یعنی اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ یاری کے نام سے
مثلا یہ لوگ تو وہ برانڈ ہیں کہ جو یو کے میں موجود ہیں, لوکل برانڈز بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور ان کا کنٹرول سینٹر وہی
ہے,
انگریزی تشیع ہوئی ہے. مثلا ان کی انٹرنیشنل کانفرنسز جو ہوتی ہیں وہ یو کے میں ہی ہوتی ہیں, لیکن پورے سال منافرت وہ پاکستان میں پھیلا رہے ہوتے ہیں.
یعنی وہاں سے وہ لیڈ لے کر آتے ہیں. اور پھر
مثال کے طور سے ابھی ولایت فقیہ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں, ہر علاقے کے لحاظ سے الگ الگ انہوں نے ماڈل ڈیفائن کیا ہوا. پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ہم ولایت فقیہ کو ٹارگیٹ کریں گے ولایت علی کے نام پہ, جیسے آپ کچھ دنوں میں دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان کو عراق بنا دیں گے. مثلا یہ چیزیں باتیں کہی جا رہی ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ پلان ہے کہ جو ہر لوکلائزڈ ہوا ہوا ہے ہر جگہ کے لحاظ سے ایک الگ برانڈ کے طور سے. مثلا ہم کسی اور علاقے میں یاسر حبیب ہے, ہمارے علاقے میں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمامے والوں کی وہ جو ہے مقبولیت لوگوں کو حاصل نہیں ہے عام عوام میں, تو ایک ماتمی انجمن ہے, ذاکر, مرثیہ خان, نوا خان. اس میں ہمارے نوا خانوں کو بڑے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ حقیقی علماء سے جڑے رہیں, ان سے میسج حاصل کرتے رہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ اغوا ہو جائیں اور پیسے کی ہاتھوں کہ جو پیسہ پھینکا جا رہا ہے. مثال کے طور سے میں یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کاروان کے کاروان ہزاروں لوگوں کی تعداد میں فری کے فری لے کے جائے جاتے ہیں, اور ابھی سیریا میں تو وہ دور بند ہو گیا, ختم ہو گیا کہ جو وہاں انحرافات پھیلائے جا رہے تھے. اور جو ابھی سیریا میں مسئلہ ہے داعش والا, اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہی ہے کہ فری میں جو لوگ پیسہ پمپ کیا جا رہا تھا. کیوں کیا جا رہا تھا؟ تاکہ سیرین عوام میں جذبات بھرے جائیں جو فیول بنیں گے بعد میں اس 8 سالہ جنگ کا
جو ابھی تک جاری ہے,
اور جس کو قاسم سلیمانی جس کو شہید دیا ہم نے جنگ کے نتیجے.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو پھر جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مدافعان حرم جو ہے وجود میں آتے ہیں تو پاکستان میں بیٹھ کے یہی لوگ برا بلا.
یہ سارا پزل ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا. آزاداری اس کی محور ہے اور اس کے ڈائنامکس پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا.
ہم نے دو چیزیں آپ کو آج بتا دیں, ویورس کو بھی اس چیز پہ متنبع کر دیا. ایک یہ کہ سیکٹیرین کلر جہاں پر بھی آپ دیکھیں, اور یہ منافرت جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں, اس کو جہاں پر بھی تفرقہ کو ہوا دی جا رہی ہو, آپ سمجھ جائیے کہ اس کے تانے بانے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ہو سکتا ہے جو سامنے آپ کے بندہ کھڑا ہو وہ خود کسی کو جانتا بھی نہ ہو یو کے اندر, ٹھیک ہے، وہ برطانیہ سے اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو، اس نے کبھی شاید میپ پہ بھی نہ دیکھا ہو، لیکن آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لنک وہاں سے آ رہا ہے.
چونکہ کام جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے، طبقاتی ہوتا ہے، کوئی مباشر ہوتا ہے، کوئی وسط میں ہوتا ہے، کوئی آخر میں مثلاً اس طریقے سے.
دوسری چیز جو آپ دیکھیں گے نمایاں، جسے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کو ہم تشیع انگلیسی کہہ سکتے ہیں یا برٹشیزم کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ ان کو ظلم کے اور ظالم کے خلاف خاموش پائیں گے. ان کی زبان سے ایک لفظ آپ نہیں سنیں گے کہ کبھی بھی اس وقت کے یزید اور اس وقت کے شیطان اکبر امریکہ کے خلاف نکلے. ان کی زبان سے ایک بھی لفظ اسرائیل جیسے نجس اور ناپاک اینٹیٹی کے بارے میں نہیں نکلے گا. مظلوم کے حق میں وہ خواہ فلسطین کے ہوں، خواہ عراق کے ہوں، خواہ بحرین کے ہوں، خواہ یمن کے ہوں، اس وقت آپ دیکھیے کہ یمن کے اوپر ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا.
بلکہ میں معذرت چاہوں گا، اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا، دوسرا یہ کہ جو لفظ نکالتے ہیں ان کے خلاف بھی ہوں گے،
خلاف بھی ہوں گے. اور مزے کی بات یہ کہ میں نے ایک اسی طرح کے برٹشیزم والے شخص کو، اس کا پروگرام تھا بحرین کے بارے میں، میں بڑا حیران ہوا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، آیت اللہ عیسیٰ قاسم اس وقت وہیں پر تھے بحرین میں. میں بڑا حیران ہوا کہ یار اچھا یہ بڑی بات ہے کہ یہ اب ٹی وی پر آ کے جو ہے وہ بات کریں گے
اس مسئلے پہ،
اس کی مظلومیت پہ، جبکہ یہ تو آپ یقین کیجئے میں نے وہ پروگرام دیکھا بیٹھ کے، اور انہوں نے بحرین کے پورے مسئلے کو سیکٹیرین رنگ دیا، اور میں حیران ہو گیا کہ آپ یا تو جاہل ہیں یا پھر آپ بالکل بکے ہوئے ہیں دشمن کے ہاتھ،
یعنی ان کے برنامے پہ چل رہے ہیں، ان کے انسان پہ چل رہے ہیں.
انسان جو ہے وہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. بس ان لوگوں کو پہچانیے، آپ کی صفوں میں ہی ہے، یہی لباس پہن کے، کبھی جو ہے وہ ماتمی بن کے، کبھی ذاکر بن کے، کبھی عالم بن کے، یہ لوگ آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں. آپ اپنی بصیرت کو، جس طرح کہ امام نے فرمایا کہ المؤمن کیس، ایک مؤمن جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اسمارٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جب دین کا معاملہ آئے تو وہ اس وقت بدھو بن جائے.
جی جی
نہیں،
یعنی اپنے احساسات کو انسان جو ہے اپنے عقل کے نیچے مہار کر کے رکھے، اور انسان جو ہے وہ حتماً.
تو یہ دو نشانیاں ہم نے آج آپ کی خدمت میں عرض کر
جی. بہت شکریہ. چاہ رہے تھے کہ مزید مطالب بھی بیان کیے جائیں، لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اس پروگرام کا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عزاداری جو ہے وہ ایک گوہر نایاب ہے، اس کی حفاظت کرنا تمام مسلمین کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے، اور دشمن جو ہے اسی گوہر نایاب کو خراب کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے، اور وہ ہمارے سامنے بھی ہے. کبھی وہ اہداف کے اندر تحریف کرتا ہے، کبھی وہ رسومات کے اندر تحریف کرتا ہے. تو مومن کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانیٹر کرے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ دقیق نگاہ رکھے، اور تمام امت کو اور خود بھی بصیرت دے، اور اس کے اوپر عمل کرے، اور دشمن کے اہداف کو ناکام بنائے. ہم نے جو یہاں پر مختصر طور پہ جو نکات بیان کیے ہیں، ان نکات کو حتماً مد نظر رکھیں، بلکہ خود سے انہی گفتگو کے تناظر میں مزید مطالعات بڑھائیں اپنے، اور عزاداری کی حفاظت کریں. انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں کچھ دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محرم موہم و حسین، ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین.
محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است.
این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، همچنانی که در طول زمان در قرن‌های متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده.
فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضین مثل معارضین امروز هم نداشت، امروز از اون 100 سال قبل خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله، رهبری حسین ابن علی. انشالله پیش خواهد رفت، انشالله کارگشا خواهد بود. اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ناظرین، هم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اس دوسرے سیگمنٹ میں ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو مختلف انداز سے اس کے متعلق سوالات اٹھائے جاتے ہیں معاشرے میں، وہ ہے کربلا کے بعد توابین کا قیام. توابین کون تھے، تاریخی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے بنیادی شخصیات کون سی تھیں، اور ان پر اٹھائے جانے والے بعض سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ذیشان حیدر حسنی صاحب کو، اور اس طریقے سے جناب سید رضی عباس صاحب کو. آپ دونوں بزرگواروں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. آغا ذیشان، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ مقدمے میں نے بیان کیا کہ آج ہمارا موضوع کا جو پروگرام کا جو عنوان ہے وہ توابین کے بارے میں ہے. تو یہ توابین کون تھے اور تاریخی اعتبار سے ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس میں تھوڑی وضاحت فرما دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ان کی وجہ تسمیہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ انہیں توابین کیوں کہا گیا. دیکھیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا، وہ کن حالات میں قیام کیا کہ مثلا کوفے سے بھی خطوط آ رہے ہیں، دوسرے جتنے بھی مثلا اپنے آپ کو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب بلا رہے ہیں کہ یا امام آپ ہماری طرف تشریف لیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس فاسق نظام، اس فاسق اور ظالم حکومت کو ہم گرا دیں گے، ہم آپ کی امامت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہیں زمینہ فراہم ہے، بس آپ کا پہنچنا یا مطلوب ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے، جہاں دوسرے بھی بہت سے عوامل تھے، کیونکہ یہ تاریخی اختلاف ہے کیا صرف وہ خطوط باعث تھے امام کے جانے کے یا اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں، تو یہ تاریخی اختلاف کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا. بس یہ کہنا چاہوں گا کہ امام جب قیام کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، تو کوفہ میں بھی تین قسم کے لوگ امام کو مثلا ملتے ہیں، جو سفیر حسین مثلا مسلم بن عقیل کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، تو تین قسم کے لوگ سامنے آئے. پہلی قسم کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام کو بلایا، پھر امام کے ساتھ قائم رہے، اور کربلا میں امام کے ساتھ شہید بھی ہوئے ہیں، جیسے حبیب ابن مساہر ہیں، نافع بن ہلال ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو کمزور عقیدہ تھے، یعنی ہوتے ہیں جو بھی نئی ہوا چلتی ہے زمانے کی اس کے ساتھ ہو چلتے ہیں، تشخیص نہیں دے سکتے، زمانہ شناس نہیں تھے. تو وہ لوگ جب امام کوفہ کی طرف آتے ہیں، یعنی روانہ ہوتے ہیں، تو وہاں سے عبداللہ ابن زیاد کا بھی آپ کو پتہ تاریخی حیثیت سے وہاں آنا اور حالات کا بدلنا، تو یہ لوگ چونکہ کمزور عقیدہ تھے، ایمان اس درجے پہ نہیں تھا کہ مثلا اپنے آپ کو جو ہے مقاومت اور جہاد کے لیے آمادہ کر سکیں، یہ لوگ سکوت اختیار کرتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو اصلاً جو ہے انصراف کر جاتے ہیں، یعنی جو عبداللہ ابن زیاد کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ قتل امام پہ آ جاتے ہیں. تو جو توابین ہیں، یہ دوسری قسم کے لوگوں میں سے آپ ان کو جو ساکت ہو گئے تھے، ان کو دوسری قسم کے لوگوں میں سے آپ شمار کر سکتے ہیں. اور ان کا جو سربراہ تھا سلیمان ابن سرد خزائی، آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں، مثلا ایک سادہ لو کہہ سکتے ہیں، عبادی پہلو کا بھی غلبہ ہے، لیکن دیکھیں جو سادہ لو ہی ہے، عبادت ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، یہ اگر زمانے کی آشنائی کے بغیر ہو تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے.
انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے.
جی ہاں، تو یہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے. تو یہ جب واقعہ کربلا ہو جاتا ہے تو پہلی نہضت،
یعنی جیسے ہی امام کی شہادت ہوتی ہے اور زمین و آسمان گریا کرتے ہیں، خدا کی اور دوسری بہت سی علامات آیات جو اس عظیم واقعہ اور اس عظیم سانحہ کی جو ہے غم اور حزن پہ دلالت کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو مردہ ضمیر لوگ تھے وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو زندگی آ جاتی ہے، امام اپنی شہادت سے ان کو حیات بخش دیتے ہیں۔ تو یہ جو طبقہ تھا ان کو احساس ہوا کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، مثلا امام وقت کی نصرت نہیں کی، خدا ابھی ہماری توبہ کیسے قبول کرے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گسالہ پرستی کی طرف جاتی ہے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو توبہ کا ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہاں پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام جو شریعت ہے یا کوئی دوسرا دین الہی اپنے آپ کو قتل کرنے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ تو علماء تفسیر میں کہتے نہیں، اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تاکہ تم سے جو یہ گناہ سرزد ہوا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ تو توابین نے اپنے لیے تواب کا جو لفظ ہے وہ اس آیت کریمہ سے لیا کہ ہم نے ابھی خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم اپنے کیے پہ نادم ہیں، تو اپنے آپ کو مارنے کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے،
دشمن سے جو ہے برسرے پیکار ہو،
تو ہم جو ہے ظلم سے برسرے پیکار ہو جائیں۔ یعنی ان کا جو مکمل ہم و غم تھا مثلا قیام کا، وہ اپنی غلطی کا جبران تھا، کوئی ان کا ہدف کوئی تلافی تھا۔ یعنی ان کے اہداف بھی تاریخ میں بیان ہوئے ہیں، مثلا ہدف یہ تھا کہ مثلا اموی حکومت ختم ہو جائے، ہدف یہ تھا کہ مثلا جو ہم سے غلطی ہوگی یا اس کا جبران ہو جائے، اس کے علاوہ ان کا کوئی خاص ہدف نہیں تھا۔ مثلا آگے اگر قیام مختار کی طرف بات آتی ہے تو اس میں ہم بیان کریں گے کہ توابین اور ان میں فرق کیا تھا۔ تو ان کا بس یہ ہدف تھا کہ ان کو احساس ہوا کہ ہم نے امام وقت کی نصرت نہیں کی،
اور یعنی ضمیر نے ملامت کیا اور یہ پھر اس ملامت کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اور تلافی کرنے کے لیے جو ہے
یعنی اس چیز پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم ابھی اس دنیا کی زندگی میں زندہ رہنے کے مستحق نہیں ہیں۔ یعنی یہ بھی بالآخر ایک درجہ ہے، مثلا اگرچہ شہداء کربلا کے ساتھ ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، لیکن بالآخر ایک درجہ ہے کہ انسان کا جو نفس لوامہ ہے اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے امام وقت کی نصرت نہیں کی۔
قیام مختار کے ساتھ ان کا یہی فرق پڑ جاتا ہے، انہوں نے تو کہا حکومت لینی ہے لیکن ان کا مقصد
جی جی انشاءاللہ میرا ایک سوال ہے اس کے اوپر کہ اس پہ تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔
تو یہ جو نفس لوامہ کے تحت اور احساس کے تحت کہ ہم نے غلطی کیا اس کے جبران کے لیے انہوں نے قیام کیا، اس لیے ان کا نام جو ہے توابین پڑ گیا، یعنی جنہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور دیکھیں واقعہ کربلا اگر 61 ہجری میں ہوتا ہے تو ابھی تاریخی اختلاف ہے کہ توابین کا قیام 64 ہجری میں یا 65 ہجری میں، ظاہراً غالباً جو بیشتر مورخین نے لکھا وہ 65 ہجری کا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہم نے ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے۔ سلیمان ابن سورت خزائی جو ان کا مثلا رئیس تھا، سربراہ تھا، اور اس کی ایج اس وقت تقریباً 90 سے ابو تھی، 90 سے ابو تھی، اور اس کا ایک باقاعدہ مقام تھا معاشرے میں۔ وہ کچھ اپنے اصحاب کو لے کے مثلا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں پہ تعہد کرتا ہے، وہاں پہ یہ سب گریا کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں کہ امام ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ابھی ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، ہم نے بس قیام کرنا ہے اور آپ خدا کی راہ میں نکل رہے ہیں، آپ ہماری توبہ قبول کریں۔ تو ابھی بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ 16,000 لوگ تھے، لیکن پھر کچھ عوامل کی بنا پہ، شاید مختار کے یا کچھ دوسرے عوامل کی بنا پہ، ان کے ساتھ 4,000 تقریباً لوگ رہ گئے تھے۔ تو یہ وہاں سے جو ہے شام کی طرف حرکت کرتے ہیں اور عین الوردہ کی جو سرزمین ہے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پہ یہ دیکھیں جب جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ میں ایک میسج یہاں پہ بھی دینا چاہوں گا کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اگر جذبہ شہادت اس میں آ جائے تو کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو یہ جب جنگ انہوں نے شروع کی ہے تو یہ پیروز اور فتح ہونے جا رہے تھے، لیکن جب عبداللہ ابن زیاد کو بتایا جاتا ہے کہ توابین تو اس طرح مار کا سر کرنے جا رہے ہیں، تو پھر وہاں سے وہ حسین ابن نمیر کے ساتھ 12,000 کا لشکر بھیجتا ہے، ایک اور دوسرے اپنے آدمی کے ساتھ 8,000 کا لشکر بھیجتا ہے۔ ابھی آپ خود سوچیں کہ کہاں 4,000 کہاں 20,000 تو اضافی تھے جو پہلے وہاں سے موجود تھے لوگ، ان کی تعداد جو ہے تاریخ میں کوئی خاص ذکر نہیں ہوئی۔ تو وہ سب لوگ جو ہے جب ان کو گھیر لیتے ہیں تو ابھی توابین موت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی جو شجاعت تھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، انہوں نے اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالی ہیں، اور کہا کہ ابھی ہمارا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج یا جو ہے ہم نے عزت کے ساتھ مرنا ہے یا ان کو مارنا ہے۔ تو سلیمان ابن سرد خزائی اور دوسرے جو مسیب ابن نجبہ تھے، یہ جو بزرگ تھے ان کے، انہوں نے تلواروں کی نیاموں کو توڑ ڈالا، اور جو ان کے سپاہی تھے جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی جو ہے مقاومت کرتے کرتے وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ کربلا کے بعد پہلی نہضت تھی، اس کو آپ شیعوں کی پہلی نہضت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے جو ہے امام کی محبت میں یہ قربانی دی ہے، اگرچہ جو ہے ہم اس کو شہدائے کربلا سے اصلا نہیں ملا سکتے کیونکہ وقت پہ قیام نہیں کیا، بعد میں کیا۔ تو انسان چونکہ خطا ہے، مثلا اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے، انہوں نے اس کا جبران کرنے کوشش کی، اور 65 ہجری میں یہ جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔
بہت شکریہ، ایک مختصر سی تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آغا صاحب، آغا ذیشان جب گفتگو کر رہے تھے تو ایک سامنے آیا کہ ان توابین کا جو رئیس تھے، لیڈر تھے، وہ سلیمان ابن سرد خزائی تھے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخصیت جو تھی وہ نشیب و فراز تھے اس کی زندگی کے اندر۔ میں چاہوں گا کہ اس کے وہ ذرا گفتگو کیجیے۔
جی، جناب سلیمان سرد خزائی کے بارے میں جیسا کہ انہوں نے بھی بیان کیا کہ قیام میں توابین کے سلسلے میں ان کی رہبری کرنے والے یہی تھے، اور تاریخ میں جو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور جب خلیفہ دوم کے دور میں کوفے کی تاسیس ہوئی تو یہ سب سے پہلے شخص تھے جو اپنے قبیلے کے ساتھ ادھر آ کے بسے تھے اور ادھر آ کے یہ مستقر ہو گئے تھے۔ برادران اہل سنت نے بھی، اہل تشیعوں نے بھی ان کو اصحاب رسول میں سے شمار کیا ہے، اور ان کی تعریف و تمجید کی ہے کہ یہ عابد بھی تھے، زاہد تھے، فاضل تھے، مولا علی، امام حسن، امام حسین سلام اللہ علیہم اجمعین کے اصحاب میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی شخصیت میں نشیب و فراز رہے ہیں، واقعی یہ صحیح طرح بعض معاملات میں تشخیص نہیں دے سکے اور مشوش سے رہے ہیں، متردد رہے ہیں۔ بعض مثلا مولا علی کے ساتھ، جب مولا علی کا ظاہری زمانہ خلافت آیا تو اس وقت یہ بعض بزرگان تشیعوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مولا علی سے خلافت کا سلسلہ جب ان کا شروع ہوا تو انہوں نے بیعت بھی کی، اور جب جنگ جمل شروع ہوئی تو یہ متردد ہو گئے، تو
اس
ہاتھ کس طرح یہ پھر پیچھے ہٹ گئے، نہیں مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، پھر مولا علی نے ان کو سردنشت کی۔ اس کے بعد پھر یہ جنگ صفین میں چلے گئے، اور ایک سائیڈ کے لشکر کی انہوں نے رہبری بھی کی اور اچھا خاصا معاویہ کے خلاف لڑے بھی۔ اس کے بعد جب مولا حسن کا دور آیا تو مولا حسن کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت بھی کی، لیکن جب مولا حسن نے صلح کی معاویہ کے ساتھ اس وقت یہ پھر رہ گئے، پھر ڈاماڈول ہو گئے، پھر تھوڑی سی انہوں نے مثلا امام کے اوپر اعتراض کرنے کے بعد پھر مولا حسن کے پاس گئے۔ مولا حسن نے ان کو سمجھایا بھی اور کہا کہ آپ ہمارے شیعوں میں سے ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، اور میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ ساری صلح شیعوں کے خون کی حفاظت کے لیے کی ہے۔ یہ لیکن یہ اس وقت بھی کانے نہ ہوئے اور مولا حسین کے پاس چلے گئے۔ مولا حسین کے پاس جب گئے تو یہی بات کی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھائی جس چیز کا پابند اور جو انہوں نے صلح کی ہے، میں بھی تا مرگ معاویہ اسی چیز کا پابند ہوں۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا اور انہیں پتہ چلا کہ امام حسین جو ہیں وہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر میں، سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر میں جتنے بھی تھے شیعان علی، ان کو گھر میں جمع کیا اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ نواسِ رسول جو ہیں وہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پیروان امام علی ہیں، ہم مولا حسین کی نصرت اور مدد کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں۔ اور یہ سب سے پہلے افراد میں سے جنہوں نے مولا حسین کو نامہ بھی لکھا، خط لکھا، لیکن جب مارکہ کربلا ہوا تو اس میں ان کا وجود ہی نہیں ملتا۔ اس کے بارے میں تاریخ نے مختلف دلیلیں بھی دی ہیں، مثلا ایک میں یہ کہا گیا کہ اس وقت نظارت یعنی کرفیو لگا ہوا تھا، ان سے جانے نہیں ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، حضرت حبیب اور حضرت مسلم بن اوسجا وہ بھی ادھر ہی تھے، وہ ادھر پہنچ گئے تھے، اور سن کا بھی فرق نہیں، حضرت حبیب کا اور ان کا زیادہ نہیں ہے فرق، مثلا یہ 93 سال کی عمر میں شہید ہو گئے تھے، حضرت حبیب کی 91 سال بیان کی جاتی ہے، لیکن ان کا فاصلہ بھی ہے وقت شہادت کا۔ تو ایک یہ، ایک کہتے ہیں کہ ان کو قید کر دیا گیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خاص نہیں ہے، مثلا محکم نہیں ہے۔ ایک تیسری دلیل اس کے اوپر یہ دی جاتی ہے ان کا اس میں نہ جانا، کہ یہ اس وقت بھی متردد ہو گئے تھے اور صحیح طرح تشخیص نہیں دے سکے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور اس پر دلیل ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے نہ جانے کی وجہ سے جو ان کو پشیمانی ہوئی تھی, اور جس طرح آغا ذیشان نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے پھر کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے نواس رسول کی وقت پر مدد نہیں کی اور اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا خون جو ہے وہ اس وقت بہایا یہ سارا.
جی جی بالکل, بہت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیمان ابن سرد خزائی جیسے افراد سے ہم بہت سارے درس حاصل کر سکتے ہیں خود اپنے لیے بھی, آ کر کے فقط محبت کے دعوے دار ہونا کافی نہیں ہوتا. ہاں جی بالکل, اگر انسان جو ہے وہ محبت رکھتا ہے دل میں تو پتہ تب چلتا ہے جب مشکل آتی ہے, حجت خدا کو ضرورت ہوتی ہے نصرت کی, اور وہ اگر وہاں جاتا ہے تب جا
کر الصدیق وقت الضیق, کہ جو دوست ہے وہ مشکل میں پتہ چلتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, ایک پورا قاعدہ ہے اس طریقے سے, بہت بہترین ہے. اس میں اگر کوئی اور نقطہ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ہے, وائل آگے چلتے ہیں ہم اس میں بحث میں. جی ٹھیک ہے, اگلا سوال آغا صاحب آپ سے کرتے ہیں, جیسا آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ بھی کیا کہ کربلا کے بعد دو بڑی نہضتیں وجود میں آئیں, جو پہلی نہضت تھی توابین کی تھی کہ جس کی لیڈرشپ جو تھی وہ سلیمان کے ہاتھ میں تھی, سلیمان ابن سرد خزائی کے ہاتھ میں, اور دوسری جو نہضت اٹھی وہ مختار کے لیڈرشپ میں تھی. تو حالانکہ دونوں آئمہ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے تھے, دونوں جو ہیں وہ یزید ہی کے خلاف جو برسر پیکار ہوئے تھے آ کر, تو ان کے اندر کہاں پر اختلاف پایا جاتا تھا کہ یہ دو دھڑوں کے اندر جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے؟
جی یہ واقعاً جو ہے سب کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے, مثلاً آج کل بھی معاشرے میں یہی بات آتی ہے کہ مثلاً فلاں جو ہیں وہ بھی مثلاً مولا کے ماننے والے ہیں, فلاں بھی مولا کے ماننے والے ہیں, لیکن آپس میں ایک میز پہ نہیں بیٹھتے, آپس میں جمع نہیں ہوتے. یہ جو مثلاً طبیعتوں کا مزاج ہے, پھر سب سے اہم چیز جو اس میں ہے وہ خود آپ کی بصیرت ہے. یعنی اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, جو کامیاب قائد ہوتا ہے, جو کامیاب لیڈر ہوتا ہے, اگر وہ زمانے کو نہیں پہچانتا تو وہ کامیابی کو نہیں سمو سکتا. ابھی مختار کی شخصیت کو دیکھیں, ان کی شخصیت کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی آپس میں کوئی ہمیں نقطہ اشتراک نہیں ملتا. جو مختار ہے وہ شروع سے زیرک ہے, یعنی حتیٰ کہ بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ مختار جو ہے وہ جب بچپن میں تھا تو مولا علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیرک اور ذہین بچہ ہے, اور مستقبل میں یہ میرے حسین کا انتقام لے گا, بدلہ لے گا. یہ بعض روایات میں ملتا ہے. یعنی مختار کی جو زیرکی تھی, مختار کی جو ذہانت تھی, وہ بچپن سے سب کے لیے واضح تھی. اور سب سے اہم چیز جو مختار کو مثلاً سلیمان ابن سرد خزائی سے نہیں ملنے دیتی تھی, وہ سلیمان ابن سرد خزائی کا جو ہے ایک مستقل طبیعت کا نہ ہونا تھا, ایک عزم راسک کا نہ ہونا تھا. مثلاً آپ مختار کو دیکھ لیں اور سلیمان ابن سرد خزائی کو دیکھ لیں, سلیمان ابن سرد خزائی کی شخصیت کو دیکھیں, انہوں نے مولا علیہ السلام پہ بھی شکال کیا ہے, جمل میں شرکت نہیں کی, صفین میں شرکت کی, پھر صفین میں خود تحکیم میں پھر وہ اشکال کر دیا. یعنی امام کی معرفت نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ امام وہی قرآن ناطق ہے جو قرآن صامت ہے,
ہر عمل حجت ہے,
تلاوت کرنے سے بصیرت نہیں آتی, بصیرت جو ہے معرفت خداوندی سے آتی ہے, اور یہ ایک لطف ہے خدا کی طرف سے کہ جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو سب سے مین چیز ان دونوں میں ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان اور مختار کی جو بصیرت تھی ان میں فرق تھا. یعنی مختار جب ایک چیز کا فیصلہ کرتا ہے پھر اس پہ قائم رہتا ہے, سلیمان اس طرح نہیں ہے. خود مختار کو دیکھیں, اپنے قیام سے پہلے کیا کرتا ہے, وہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس رہتا ہے. اچھا عبداللہ ابن زبیر کے پاس ایسے نہیں رہتا کہ مثلا وہ جو کچھ کہے وہ ماننے کو تیار ہے, نہیں, اس کے ساتھ شرط مانتا ہے کہ میں تمہارے یزید کے خلاف اس لیے وہ قیام کروں گا کہ تم کوئی بھی حکومتی فیصلہ میرے اس سے مشورے سے بغیر نہیں کرو گے. لیکن جیسی مختار کو پتہ چلتا ہے کہ مثلا مجھ سے مشورہ نہیں لیا جا رہا, سائڈ پہ ہو جاتا ہے, وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے یعنی شخصیت کا مضبوط ہونا, یعنی جب آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے پھر اس پہ قائم رہیں. پھر جہاں بات ہے قیام کی, میں نے جیسے شروع میں بھی کہا کہ توابین کا قیام احساساتی تھا, ان کا کوئی ہدف عالی نہیں تھا, لیکن مختار اس طرح نہیں سوچتا تھا. مختار کہتا تھا کہ ہم اپنی جانوں کو صرف ضائع نہیں کریں گے, کہ مثلا قاتلین امام حسین کو قتل کرنے کوشش کریں گے، وہ قتل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگوں کی جانیں چلی جائیں. مختار کہتا تھا نہیں، ہم نے قاتلین سے بھی بدلہ لینا ہے، اور یہ جو مکمل حکومت ہے، یعنی اس وجہ سے روایات میں آپ دیکھیں، تاریخی روایات میں مختار نے اپنے آپ کو محمد بن حنفیہ کا جو ہے وہ نمائندہ پیش کیا ہے، اور بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ مختار کے لیے امام چوتھے امام بھی دعا کرتے تھے. تو مختار جو ہے ایک صاحب ویژن انسان تھا، کہ وہ اس کا ایک ویژن تھا کہ میں نے جو ہے خالی مثلا احساساتی قیام نہیں کرنا، ایک منظم ہو کے انتقام.
جی بالکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ آپ کی پہلے ادا ہوئے جملوں کو بیان کرتا ہوں کہ سلیمان ابن سرد خزائی کو ہم دیکھتے ہیں اس میں سادہ لوہی پائی جاتی ہے، زمانہ شناس نہیں ہے، شرائط سے جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے، لیکن مختار کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ فیصلہ اگر لیتا ہے تو زمانے کو دیکھ کر تمام شرائط، جی سیاس ہے اور زیرک، زیرکی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اس سے استفادہ کر کے وہ اس سے.
بالکل یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختار ہے وہ مثلا پھر کامیاب ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مثلا ڈیڑھ سال کے بعد پھر اس کی حکومت جو مثلا ختم ہو جاتی ہے،
اور اس
وہ بھی مثلا خود اس کے اصحاب، وہ اگر دیکھیں جب قلعے میں محصور ہو گئے تھے، مختار نے انہیں کہا کہ دیکھو عزت کے ساتھ اگر تم مرو گے تو یہ اس میں تمہاری فتح ہوگی، لیکن وہ مصعب ابن زبیر کے وہ جھوٹے وعدے پہ آ گئے کہ نہیں اگر ہم جو ہے وہ صلح کر لیں گے تو ہماری جانیں بخشی جائیں گی. تو یہاں بھی مختار نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو. جب اس کے 6000 ساتھی جو ہے اس چیز پہ آمادہ نہیں ہوا تو وہ چند افراد کے ساتھ نکلا ہے اور ان کے خلاف قیام کی، ان سے مقابلہ کیا ہے، اور صحیح طرح سے مثلا شمشیر کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہوا ہے. اور بعد میں اس کے ساتھیوں کا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ ساتھی
مار دیا جاتا ہے،
وہ 6000 ساتھیوں کو اگر مجسم کیا جائے تو آپ سلیمان ابن سرد خزائی کا نام دے سکتے ہیں،
یعنی وہ بھی سادہ لوہی میں مارے گئے،
سادہ لوہی میں مارے گئے، کہ وہ مثلا ہمیں جھوٹا وعدہ دیا گیا کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں گی.
لیکن حضرت سلیمان کا بالکل اس طرح بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ تو ادھر سے ڈر گئے تھے، یہ سلیمان بن سرد خزائی جو ہیں اپنی اس بصیرت کی وجہ سے مارے گئے ہیں، نہ کہ مثلا ڈرے نہیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا وہ ان کے مصعب ابن زبیر وغیرہ سے ڈر گئے تو وہ لوگ
ڈر گئے تو توابین کے قیام میں نہ آتے، بے بصیرتی تھی ان کی،
بے بصیرتی کہہ لیں، وقت شناس نہیں تھے اس طرح. لیکن اگر وہ لوگ تو ڈر گئے تھے،
وہ تو جان کے
گوسفند کی طرح انہوں نے مار دیا تھا اس کو، یہ اکثر مار دیا،
یعنی وہ ایسی خون ریزی ہوئی ہے کہ تاریخ میں جو ہے وہ شاید ہمیں ملے. اتنی ہلاکو خان نے بھی شاید مسلمانوں کی تباہی، آپ
بیٹ بکریوں کی طرح انہوں نے ایک ایک کر کے 7000 بندہ جو ہے وہ
بہت زیادہ. اور یہ واقعی بے بصیرت افراد جہاں بھی ہوں، کامیاب لیڈر بھی اگر ان کے پاس موجود ہو تو وہ لیڈر بھی ناکام،
لیڈر وہ اس کا مختار والا حال ہوگا، وہ اکیلا جو ہے شہید ہو جائے گا، اور وہ بے بصیرت افراد پیچھے رہیں گے، اور بعد میں جو ہے وہ
نہیں. یہ عام افراد کے علاوہ صاحب، یہ جو مولا علی امام ہیں، امام برحق ہیں، حجت خدا ہیں، صفین کی جنگ لڑتے ہوئے مالک اشتر جیسا با بصیرت سپہ سالار بھی ہے، لیکن پیچھے لوگ اتنے
بے بصیرت،
بے بصیرت ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں،
دے دیتے ہیں ہاتھ میں، ایک چھوٹا سا حربہ استعمال کیا اور انہوں نے جو ہے وہ جنگ معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا. یعنی واقعی بہت شکریہ، بہت سارے درس ہیں واقعی، اگر ہمیں توابین کی جو ہے وہ، اور واقعی ہمیں جو ہم دم بھرتے ہیں، اور آج کا زمانہ ہمارا تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ حتماً جو ہے وہ اس مطالعہ کرے اس کے اندر آ کے کہ ہم کس کیٹاگری کے شیعہ ہیں، شہدائے کربلا کی صف میں ہیں یا توابین کی صف میں ہیں.
دیکھیں جب امام یہ کہتے ہیں کہ اعرف الحق تعرف اہلہ، اس میں امام یہی کہتے ہیں کہ شخصیات کو نہیں دیکھو. آج بھی ممکن ہے بہت بڑی بڑی شخصیات ہوں، نام ان کے بہت بڑے ہوں، لیکن وہ باطل پہ ہوں. تو اگر آپ کو حق کی پہچان نہیں ہے تو آپ شخصیات کے دھوکے میں آ جائیں گے.
یہ اور معمولاً ایسا ہو بھی رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں سلیمان ابن سرد خزائی ایک عظیم شخصیت تھی، صحابی کا اس کے اوپر اطلاق ہو رہا ہے، امام کے ہے، ظاہری بات ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ تاریخ پڑھ کے جو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان سے ہمیں عبرت لینی چاہیے. ہاں ہم اس اعتبار سے جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ بھی کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی ہے، نا عاقبت بخیر ہوئی ہے، چونکہ انہوں نے اپنے نفس لوامہ کی لوامت جو ملامت تھی اس پر لبیک کہتے ہوئے اور ایک عملی توبہ کی، زبانی بھی اور عملی توبہ کی، تو وہ خدا اور ان کے درمیان جو ہے وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اقدام انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک تھا, نہیں وہ جو ہے وہ ان کی بے بصیرتی تھی. آگے اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آج کے جو ایک عظیم لیڈر ہیں, امت مسلمہ کی ہدایت کر رہے ہیں اور ولی فقیہ بھی ہیں, رہبر معظم, وہ کیا اس تحریک اور نہضت کی تحلیل کرتے ہیں؟
جی, رہبر معظم حافظہ اللہ جو ہیں وہ اس وقت واقعی تقریباً پوری دنیا میں جس طرح وہ بصیر ہیں اور سیاس بھی ہیں, حکیم ہیں, اس طرح کا شاید دنیا میں حتیٰ کہ کلن مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی شخصیت ہو, حتیٰ کہ دشمن بھی ان کی بصیرت کا اعتراف کرتے ہیں.
کئیوں نے کیا ہے,
بہت ساروں نے, اور بڑے بڑے اچھے الفاظ سے کیا ہے. اور زاہد انسان ہے لیکن اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی انہوں نے اس عہدے سے کوئی استفادہ نہیں کیا, یعنی حتیٰ کہ دشمن بھی کہتے ہیں کہ زاہد انسان ہے. تو انہوں نے بھی یہ توابین کے بارے میں ایک دفعہ ان کی تقریر میں انہوں نے گزارش دی, بات کی تھی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اگر انسان وقت شناس نہ ہو یا زمان شناس نہ ہو تو وہ اس وقت سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتا. جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس وقت جب اس نے میدان میں حاضر ہونا تھا نہیں ہوا, بعد میں بے شک اس نے وہی اقدام کیا لیکن وہ جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا, اور جس مرتبے پر, منزل پر اس نے اس وقت پہنچنا تھا جب آپ کا امام, آپ کے زمانے کا امام کو آپ کو بلا رہا ہے, آپ اس وقت حاضر نہیں ہوئے, تو وہ چیز تو نہیں مل سکتی ہے. وہ بے شک بعد میں انہوں نے اقدام بھی کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ توابین جو ہیں وہ اگرچہ ان کا ایمان پر از محبت امام حسین تھا, اہل بیت کے ساتھ محبت بھی ان کو تھی اور کافی سارے افراد تھے بنسبت شہداء کربلا کی نسبت بہت زیادہ تھے, اور توابین بھی ایک ہی دن میں شہید ہوئے تھے اور شہداء کربلا بھی ایک ہی دن میں, لیکن توابین کی تاریخ, ان کا جو خون بہانے کا اثر تاریخ میں ہے, وہ کہتے ہیں شہداء کربلا کے اثر کا ہزارواں حصہ بھی نہیں یہ رہبر کا.
یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہی توابین اگر 61 ہجری میں امام کے ساتھ
4000 کا لشکر
وہ 72 کے ساتھ منظم ہو جاتا تو آج تاریخ کچھ اور ہوتی.
بالکل ایسے ہی ہے.
جی ہاں, تو یہ اسی طرح ہی مثلاً اب جس وقت ان کو انہوں نے رہبر نہیں یہی کہا تھا کہ مثلاً جس لہجے جس وقت,
یعنی تاثیر جو ہے
وہ نہیں, وہ اگرچہ اچھا شخصیات کو مثلاً ان کو پریکٹیکلی طور پہ اگر دیکھ لیں, حضرت حبیب اور حضرت جناب سلیمان بن سرد خزائی دونوں کوفہ کے ہیں, کوفہ میں کرفیو لگا ہوا ہے, سارا کچھ ہے, حضرت حبیب نکل جاتے ہیں, یہ نہیں نکل پاتے, اور پھر 2 سال بعد تو جناب سلیمان آپ بھی شہید ہو رہے ہیں, آپ کا بھی خون ہی بہا ہے, حضرت حبیب کا بھی خون بہا ہے, لیکن کجا حضرت حبیب, زمین عثمان کا فرق,
جناب حبیب قیامت تک زندہ رہیں گے اور سلیمان ابن سرد,
اگرچہ ان کا وہ جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ ان کا اجر ہے خدا کے حضور محفوظ ہے, لیکن جس مرتبے جس مقام پر حضرت حبیب ہیں
وہ جناب سلیمان,
اور عمر کا بھی ان کا خاص فرق نہیں ہے, اور اس کے بعد دونوں ایک علاقے کے ہیں, دونوں محبت حسین کا دم بھرنے والے ہیں, لیکن وہ دیکھیں کدھر پہنچ گئے. یہ صرف وقت شناسی کے وہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے, اور انہوں نے وہ مارکا بھی سار کیا, خون بھی دیا ہے, اگر وہی خون ان کا اس وقت
وقت پہ اگر ہوتا, جیسا کہ آغا صاحب نے کہا کہ واقعاً تاریخ کسی اور طریقے سے رقم ہوتی اور اس میں نتائج کچھ اور ہوتے.
اور یہی آپ جس طرح کہہ رہے تھے, اسی چیز کو اس وقت لحاظ سے ابھی بھی تطبیق کریں تو بہت سارے افراد ہیں ہم میں سے, کافی سارے ہیں کہ جو مثلاً جس وقت فرض کر لیں ہم اپنے مکتب کو ہی دیکھتے ہیں, جب ہمارے مکتب کو میدان میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہ آئیں, پیچھے ہٹ جائیں, تو ایک تو نقصان بہت زیادہ ہوگا, دوسرا مثلاً وہ جو فائدہ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوگا. اور جس طرح مختلف علتیں غیبت امام زمان کی بیان کی جاتی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی ہمارا بابصیر نہ ہونا وہ اس غیبت کو پیچھے کی طرف لیتا جا رہا ہے.
یہ تو آپ دیکھیں, اچھا ایک نقطہ آپ نے اشارہ کیا, اگرچہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی ہے, کہ جناب امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ شیعہ بابصیرت نہیں تھے تو صلح کو قبول کرنا پڑا, اور امام کو یہاں تک بھی کہنا پڑا کہ اگر میرے سامنے 2 راستے آ گئے تھے, یا میں ذلت کی موت کو قبول کرتا یا صلح کو قبول کرتا, تو ظاہری بات ہے کہ صلح کو قبول کیا انہوں نے آگے. تو امام زمانہ علیہ السلام کو بھی ساتھیوں اور جان نثاروں کی ضرورت ہے تبھی ایک بڑی تحریک جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ تو اچھا ایک نقطہ اشارہ کیا کہ ہمیں اس نقطے کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ ان توابین کے کردار کو دیکھتے ہوئے ہم پرکھیں اپنے آپ کو کہ ہم جو ہیں کس صف میں جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ اور ان ناظرین آپ نے دیکھا کہ توابین کے جو نہضت ہے اس کے اندر بہت سارے درس اور اسرار پوشیدہ ہیں کہ جن کی طرف متوجہ ہونا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایک نہضت کربلا موجود ہے جس میں شجاعت بھی ہے اور زمانے کے مطابق فیصلہ بھی موجود ہے اور بصیرت بھی موجود ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس نہضت توابین موجود ہے جس میں شجاعت اور جان نثاری تو موجود ہے، جس میں محبت کے دعوے دار تو موجود ہیں لیکن بے بصیرتی موجود تھی۔ اور جیسا کہ ان بزرگواروں نے اشارہ کیا کہ نہضت کربلا قیامت تک زندہ رہے گی اور ان کے جو درجات ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا، اور نہضت توابین ایک عبرت کے طور پہ بیان تو کی جاتی ہے، نہضت توابین جو ہے وہ درس لینے کے لیے ذکر تو کی جاتی ہے، لیکن جو مقام شہداء کربلا کا ہے جس کیفیت کے ساتھ ان کو بیان کیا جاتا ہے یہ مقام وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو ہمیں ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اور یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ فقط محبت رکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ معرفت ہو اور پھر اس معرفت کے اندر بصیرت موجود ہو، کہ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ معرفت اور بصیرت عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئے شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا میں ہم شاہ مشرق ہیں، ہم وفا کریں گے ہم اس نظام رب کا ہر دم دفاع کریں گے، لوگوں سے ہم کریں گے ہر سو بھی شور و شین، پسندی کے کارگر نہ سو دے، عزت سے جینا مرنا سکھلا گیا حسین، افسوس غم نے مولا کا درد و غم نہ سمجھا رسم و رواج کی ریا ہر دم کی آگ پر پا ضرورت کا درس چھوڑا کرتے رہے ہیں اس میں پنہاں کردار کو بنانا جب ہی بلا رہا ہے زہرا کا نور حسین کافی سرکار ہر صدی میں ایک قافلہ حسین سے شاہے قرب و بلا کو چین دشمن کے سارے سکھ و چین صدا کی حسرت تھی جستجو تھی اب بھی ہے منتظر کہو لبیک یا حسین Yeah. الوداع کہیں گے یہ جا رکھے یا جائے لبیک ہی کہیں گے منصور ہم نہیں ہیں ہم ناصر حسین اساسا ہے مقصد حسین